بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة لفضيلة الشيخ عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله، کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. پچھلی نشست میں ایک نئے باب سے درس کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی، موقف السلف الصالحین المبتدع، سلف صالحین کا بدعتوں کے متعلق کیا موقف ہے. اور پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ سلف کا موقف یہ تھا کہ خود محتاط ہونا اور دوسروں کو متنبہ کرنا یا آگاہ کرنا اہل بدعت اور اہل اہواء سے جو سنت کے مخالفین ہیں. اور پھر اس موقف کی تائید اور تاکید کے لیے شیخ صاحب نے حفظہ اللہ نے بعض احادیث بیان فرمائی، جن میں عمومی طور پہ بدعت کا رد ہے اور اہل بدعت کا بھی رد ہے خصوصی طور پر. اور آج کی نشست میں ہم اس درس کو آگے کرتے ہوئے شیخ صاحب کی اس جملے سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: فلہذہ النصوص المتقدمہ وما فی معناها، یہ جو نصوص اوپر بیان کر چکے ہیں ہم، اور ان کے معنی میں جو دوسرے نصوص ہیں، ان کی وجہ سے فقد حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، أئمة سلف نے تحذیر کی ہے، متنبہ فرمایا ہے دوسروں کو اور آگاہ کیا ہے بدعت سے اور اہل بدعت سے. وامتلأت كتبهم ومؤلفاتهم بالرد على البدع وأهلها، اور ان کی کتابیں اور تصنیفات بھری پڑی ہیں بدعت اور اہل بدعت کے رد میں. والتحذير من ذلك، اور ان بدعتیوں سے اور بدعت سے اور اہل بدعت سے تحذیر، تنبیہ اور آگاہ کرنے سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، نمبر ایک، فقد روى مسلم في صحيحه. اب شیخ صاحب نے جب یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سلف صالحین کی کتابیں بھری پڑی ہیں بدعت کے رد میں اور اہل بدعت کے رد میں، اب کو ثبوت تو چاہیے نا، کس کتاب میں کہاں پر کوئی ذکر ہوا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ شیخ صاحب جو بات فرما رہے ہیں وہ حق ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، سب سے پہلی کتاب اور پہلی مثال جو وہ بیان فرما رہے ہیں، فقد روى مسلم في صحيحه، کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم. کسی روایت کی؟ الامام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله عليه، وفات وات الله المستعان، صحیح وات الله المستعان، بھول گئے، 262 نہیں بھائی، ایک زیادہ کیوں کر گئے، 261. فقد روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے، جس میں یحیی بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن دونوں تابعین ہیں. قال یحیی لعبد اللہ بن عمر، یحیی بن یعمر نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا، انہ قد ظہر قبلنا اناس یقرؤون القرآن ویتفقرون العلم وذكر شأنهم، ما حديث صحيح مسلم کی پہلی حدیث ہے. میں شروع سے حدیث کو بیان کرتا ہوں کیونکہ شیخ صاحب نے صرف شاہد کو بیان کیا ہے کہ بدعت کا رد ہوا ہے, بدعتوں کا رد ہوا ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں, موقف تھا سلف صالحین کا. صحابی عبداللہ بن عمر اور یہ دو سوال کرنے والے تابعین نے جب یہ سوال کیا اہل قدر تقدیر کے منکرین کے تعلق سے, تو سید عبداللہ بن عمر نے انکار کیا, رد کیا, برات کا اظہار کیا. آگے میں پورا بتاؤں گا, لیکن پہلے میں پوری حدیث بتانا چاہتا ہوں. ابتداء میں بہت اہم پیغام طلاب علم کے لیے, پھر ہم اس شاہد کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. پوری حدیث سرد بیان کرنے کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, عن یحیی بن یعمر قال كان اول من قال فی القدر بالبصرۃ معبد الجہنی. سب سے پہلے تقدیر کا انکار جس نے کیا بصرہ میں, اس کا شخص کا نام معبد الجہنی. یحیی بن یعمر تابعی ہیں, بصرہ میں رہتے ہیں. ایک شخص نکلا ہے, ان اس شخص متبعین بھی ہیں جیسے آگے بیان ہوا روایت میں. اس شخص نے تقدیر کا انکار کیا, تقدیر کا منکر ہے, اور اس کی پیروی کرنے والے لوگ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں بصرہ میں. تو سب سے پہلے جگہ متعین کی اور نام متعین کیا. یحیی بن یعمر فرما رہے ہیں جو تابعی ہیں. اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ سلف صالحین اہل بدعت کی صرف نام بھی نہیں جگہ بھی تحدید کرتے تھے تاکہ بات نمایاں ہو جائے اور واضح ہو جائے. اور یہ بھی ہمیں خبر ملتی ہے اگر عقیدے کے اصول میں یا کسی مسئلے میں کوئی آپ کو خرابی نظر آتی ہے تو پھر اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, اس کی اہمیت کو جاننا چاہیے. تو شریعت کے نصوص اور شریعت کے معاملات میں اگر کوئی شخص کوئی غلطی کا ارتکاب کرتا تو شریعت کی اہمیت سب سے آگے ہوتی. اچھا, فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری, کہتے میں اور میرے ساتھ حمید بن عبد الحمیری جو دوسرے راوی ہیں, جو دوسرے ان کے ساتھ دوسرے تابعی ہیں, حاجین او معتمرین, یا حج کی نیتی ہماری یا عمرے کی, یعنی الغرض ہم مدینہ کی طرف, یعنی حرمین شریفین کی طرف ہے. فقلنا, اب یہ دیکھیں یہاں پر حج عمرے کی نیت بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس طلب علم بھی ہے اور اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈنا ہے. ایک شخص نئی بات کر رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو ہم جاتے ہیں اس مسئلے کا حل بھی ڈھونڈتے ہیں اور حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں. تو ایسی نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ کوئی بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں شرعاً, جو شرعاً جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, حج کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ طلب علم کے لیے بھی آتے ہیں یا کسی مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے یا کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی آپ آتے ہیں, تو آپ کے حج عمرے کی نیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, بلکہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے آتے اور عمرہ بھی کر لیتے, اصل نیت مسئلے کا حل ہوتا اور ساتھ عمرہ بھی کر لیتے. فقلنا, پھر ہم نے یہ کہا, لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کسی کو پا لیتے. کیا ثبوت, کیا ہمیں سبق ملتا ہے علماء کی اہمیت؟ نمبر دو, صحابہ کرام سارے علماء ہیں. احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سخت رد ہے ان حنفیوں کا جو کہتے ہیں کہ فقیہ صحابی کو فقیہ ہونا لازمی ہے. اگر فقیہ صحابی نہیں ہے تو اسے علم حاصل کرنا یا اس کی بات ماننا لازمی نہیں ہے یا جائز یا درست نہیں ہے, کیونکہ وہ فقہی غلطی کرتا ہے تو اس لیے ہم اس کی بات نہیں سنتے. ذرا غور کریں, مسئلہ عقیدے کا ہے, تقدیر کا مسئلہ ہے, اہم مسئلہ ہے. اور پھر فقلنا لو لقینا احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی بھی صحابی ہونا چاہیے. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر, بس ہم اسے سوال کر رہے تھے کہ یہ لوگ تقدیر بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. فوفق لنا, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دی ہے, عبداللہ بن عمر بن الخطاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی ہے کہ ہمیں اس طرح طلب عمرے مل گئے. داخل المسجد, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے, یہاں پہ یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ طالب علم کے لیے موقع کی تلاش میں ہمیشہ طالب علم رہتا ہے. شرم اگر کرتے رہو گے تو علم حاصل نہیں کر پاؤ گے. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, فرماتے ہیں داخل مسجد فاکتنفتہ انا وصاحبی, ہم دونوں ایک اس طرف دوسرا اس طرف, یعنی یمینی و شمالی, ایک طرف یعنی کندھے کے قریب آگے قریب آگے دونوں طرف, یعنی ہم نے گھیر لیا. آج کل علماء کو بھی گھیرنا پڑتا ہے ادب کے دائرے میں رہ کے, جب معاملہ اہم ہوتا ہے تو دونوں طرف ہم لوگ آ گئے. پھر میں نے یہ گمان کیا کہ میرا ساتھی مجھے بولنے دے گا, پھر میں نے کہا, وہ خاموش رہا. پھر یہ بھی ادب ہے سوال کرنے کا, کہ بعض لوگ دو لوگ چار لوگ ایک بات کر لیتے ہیں, اب سوال سب نے کرنا ہے, چار لوگ بول پڑتے ہیں, کدھر سے بول رہے کدھر سے بول رہے کدھر سے بول رہے, اور بیچارہ عالم دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کی بات سنو کس کی بات نہ سنو کیا ہو رہا ہے, اور جیسے آپ سوال پوچھیں گے جواب بھی ویسے ہی آگے بتاؤں میں آپ کو. تو اس لیے پہلے سے متعین کر لینا چاہیے کس نے بات کرنی ہے. ہاں اگر بات کرنے والے میں کوئی کمی ہو جائے تو پھر ساتھی اس کو لقمہ دے سکتا ہے یا اس کی بات آگے کر سکتا ہے, لیکن ادب یہ ہے کہ کسی سے اگر سوال کرنا ہے تو سوال بھی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ جواب اچھے طریقے سے آپ کو ملے. تو کہتے ہیں مجھے یہ گمان تھا کہ میرا ساتھی مجھے بولنے دے گا, یعنی یہی ہوا, میں نے بولا اور دیکھے شروع سے لے کر آخر تک وہ بولا نہیں دوسرا, کیونکہ جب بات ہی پوری ہو گئی تو اس نے بولنے کی کیا ضرورت ہے. اصل طالب علم مقصد ہے نا, یہ اتنے کو چل دیکھو صحابی کے سامنے میں بھی دکھاؤں کہ میں بھی طالب علم ہوں, میں بھی کوئی جاننے والا ہوں, نہیں نہیں نہیں, وہ علم حاصل کرنے کے متلاشی تھے, وہ حق کی تلاش میں رہتے تھے, مسئلہ تھا اس کا حل جاننے کے لیے لمبا سفر کیا. خواہشہ نفس ہوتی ہے نا انسان کے, تو خون دوڑتا ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے کہ نہیں, ارے وہ بول رہے میں بھی ذرا بولوں نا, ذرا پتہ چلے صحابہ رسول اللہ میں بھی کوئی طالب علم ہوں, میں بھی لمبا سفر کر کے آیا ہوں. شروع سے آخر تک اس نے کوئی بولا نہیں, ایک ہی بولتا رہا. دیکھیں کیا بولتے ہیں, کہتے ہیں قال یحیی یعنی بن عمر لعبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہ قد ظہر قبلنا اناس, کہ یقیناً ہماری طرف ایسے لوگ نکلے ہیں, یقرؤون القرآن, قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں, عجب بات ہے, اچھا, وتفقرون العلم, اور مجالس علم کی تتبع کرتے, ڈھونڈتے کہ مجلس کا علم تک وہاں پہ بیٹھے علم حاصل کرے, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, علم بھی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں, عجب بات ہے. وذکر شأنہم, اور ان کے بارے میں اور بھی جو اچھے کام تھے وہ بھی بتائے, وأنہم, اور یہ بات بھی ہے, وہ یہ کہتے ہیں, وأنہم یزعمون, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, انہ لا قدر, کہ کوئی تقدیر نہیں ہے. تو پہلے پھر یہ ان کی تعریف کیوں گی, یہ موازنات میں سے نہیں, موازنات نہیں ہے یہ, تاکہ سوال کرنے والا موازنات ہوتے جب عالم جواب دیتے ہوئے دونوں باتیں کرے, جب سائل سوال کرے تو انصاف کا یہی تقاضا ہے تاکہ عالم کو یہ پتہ چلے کہ لوگوں کی کیفیت نوعیت کیا ہے, یعنی اگر قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں ان کو کیوں شک ہوا, اب اتنی دور سے سفر کیوں کیا, ابھی قرآن پڑھتے ہیں, طلب علم بھی ہے, نماز بھی ہے, اور اچھی اور بھی چیزیں ہیں, لیکن تقدیر کا انکار بھی کرتے ہیں, کیسے ان کے ایک مسلمان ہو کے نمازی ہو کے قرآن کی تلاوت کرنے والا طالب علم ہو کے تقدیر کا انکار کر سکتا ہے, یہ تعجب. اس لیے انہوں نے انصاف سے کام لیا, بھئی ایسا معاملہ ہے ان لوگوں کا, لیکن یہ لوگ تقدیر کا انکار بھی کرتے ہیں, تو سوال میں انصاف ہے کہ نہیں. اس لیے آپ نے جب کسی عالم سے سوال کرنا ہے اور کسی شخص کے بارے میں سوال کرنا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے غلط کہہ رہا ہے, آپ اس کی دونوں باتیں سامنے رکھو, فیصلہ عالم کو کرنے دو, خود فیصلہ مت کرو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بس کسی طالب علم عالم کے بارے میں پہلے ایک دماغ بنا لیتے کہ بدعتی ہو گئی, یا یہ رسول سے خارج ہے, یا یہ برا انسان ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے گمان میں آپ کی غلط فہمی ہو. اس لیے اگر عالم سے کسی کے بارے میں پوچھنا ہے تو پھر آپ اس کے سامنے پوری بات رکھیں, وہ شخص یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی کرتا ہے, اور یہ بھی کرتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے, بات چیزیں چھپا لیتے ہیں, کوئی شخص مجھے پسند ہے, دو باتیں غلط کروں گا, دو اچھی کروں گا, اور جو غلط ہے وہ بڑی غلطی نہیں بیان کروں گا, چھوٹی غلطی بیان کروں گا, نا انصافی ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی عالم کے بارے میں گئے, کسی شخص کے سے سوال کرتے ہیں, کسی گروہ سے سوال کرتے ہیں, تو پھر ذرا دھوکے سے کام لیتے ہیں. شیخ عباس رحمۃ اللہ علیہ سوال کیے تھے بولے جماعت کے تعلق سے, بڑی غلطیاں بیان نہیں کی گئیں, چھوٹی موٹی غلطیاں, بھائی وہ تو سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن جب شیخ صاحب کو معلوم ہوا کہ عقیدے میں غلطی ہے, منہج میں غلطی ہے, پھر جو دوسرا فتویٰ کیا تھا ان کا, منع کیا, تحذیر کیا, الا یہ کہ کوئی عالم ہو جو ان کے ساتھ جاؤ نصیحت کرے ان کو, لیکن پہلا فتویٰ کیا تھا کہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ جاؤ، تم بھی جاؤ تبلیغ میں. اب دونوں فتواؤں میں ضمن اسمان کا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ سائل نے پہلے جو سوال کیا تھا اس میں انصاف نہیں تھا، دوسرے سائل نے سوال کیا انصاف کے ساتھ، تو جواب تبدیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسے طالب علم کو چاہیے کہ خاص طور پہ ردود کے تعلق سے یا کسی شخص یا کسی گروہ کے تعلق سے تاکہ ناانصافی نہ ہو جائے، دیکھیں ہم نے عبد الرب کو جواب دینا ہے، اس لیے خلاص نیت کے ساتھ سوال کرے. کسی کی محبت یا کسی کی نفرت کی وجہ سے اگر ہم اپنی زبان سے غلط بیانی کرتے ہیں، یعنی کسی کی محبت کرتے ہوئے اسے آگے بڑھانے کا اگر جو غلطی پر بھی ہے، یا کسی سے نفرت کرتے ہوئے اسی کی غلط بات کو بیان کرتے ہوئے اگر اس میں خوبی بھی ہے، نہیں، آپ سائل ہیں، آپ سوال کریں اور دونوں باتیں بیان کریں، انصاف سے کام لیں. سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑی اچھائی، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے لوگوں کی؟ یقرؤون القرآن، طلب علم، وذکر من شاعر، اور بھی، یعنی جو طلب علم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، طلب علم میں بھی کوشاں رہتے ہیں، تتبعون مجالس العلم، یعنی علم کی مجلسیں بھی دیکھتے ہیں، اور بھی خوبیاں بیان کی ہیں. وانهم يزعمون انه لا قدر وان الامر انف، کوئی تقدیر نہیں ہے اور امر انف ہے، یعنی مستأنف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جب تک ہوتی نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں. جب تک کوئی چیز وقوع پذیر نہیں ہوتی، ہوتی نہیں ہے، وجود میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، نعوذ باللہ. تو خالی مخلوق کے علم میں کیا فرق رہا؟ مجھے کب پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز ہوئی ہے کون سی نہیں؟ جب تک ہوتی نہیں ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. یہ غلط فہمی کیوں ان سے ہوئی؟ کیوں انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہوتا کہ کافر نے کفر کرنا، پہلے روک دیتا اسے. تو اللہ تعالیٰ کافر کو کفر کو جانتے جب کفر کر لیتا ہے، چور کی چوری کو جان چوری کر لیتا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے نا، تو اس پر رحمت کیوں نہیں کی؟ اسے لازم ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا، اور یہ بھی لازم ہے اس کو سزا دے. اللہ تعالیٰ پر کیا واجب ہے، کیا واجب نہیں ہے، کیا لازم ہے، کیا لازم نہیں ہے، اس حقیر فقیر مخلوق کے تک بنتے ہوئے ایسی بات کرنے کو، عجب بات ہے واللہ. ہم اپنے سے بڑے کسی عہدے پر شخص کے متعلق ایسی بات نہیں کر سکتے کہ یہ پولیس والا ہے یا یہ جیلر ہے یا فلاں، اس کو ایسے نہیں ایسا کرنا چاہتے، کہہ سکتے ہیں، پکڑ ہوتی ہے نا، ڈر لگتا ہے اگر سچ بھی ہو. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ باندھتے ہوئے شرم نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی بات کرتے ہوئے شرم نہیں آتی. الغرض الامر انف، کہ ہر چیز پر مرضی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل اس میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں ہیں. جب تک کوئی چیز ہوتی نہیں اللہ تعالیٰ اس کو بارے میں نہیں جانتا. اور جو قدریے تھے وہ تقدیر کے دونوں پہلے مرتبے کے منکر تھے. العلم والکتاب، نہ اللہ نے کچھ جانا ہے نہ کچھ لکھا ہے. یہ کون تھے؟ قدریہ، معبد الجہنی، معبد الجہنی انہیں میں سے تھا، سوسہ نصرانی بھی انہیں میں سے تھا. پھر معتزلہ آئے، معتزلہ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا ردود کیا ہے سلف صالحین نے، اب انہوں نے کہا نہیں نہیں دیکھ، یہ بات بالکل غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی لکھ بھی دیا ہے. تو پہلے دو مرتبے کا اقرار کیا، باقی دو کا انکار کیا. اللہ نے چاہا نہیں ہے، اللہ نے کفر کو نہیں چاہا، اور نہ ہی کفر کو پیدا کیا ہے. کفر کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے چاہا؟ مخلوق نے چاہا. مخلوق خود کفر کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے کفر کو پیدا کرنے والا نہیں ہے. مخلوق خود چاہتے کفر، اللہ تعالیٰ کفر چاہتا ہی نہیں ہے. یعنی مخلوق کی چاہت آگے ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت پیچھے، نعوذ باللہ. اور مخلوق پیدا کرنے اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے اس کا. کتنے خالق ٹھہرے؟ دو نہیں، سبحان اللہ. ہر عمل کرنے والا خالق ٹھہرا نا، عجب بات ہے واللہ. والامر انف، معتزلہ، واصل بن عطا اور عمر بن عبید نے، یہ معتزلی ہیں، انہوں نے پہلے دو مراتب کا اقرار کیا اپنی مرضی سے، سلف کے قول کے مطابق نہیں، ان کے اقرار میں بھی انکار ہے، لیکن تب بھی ظاہر انکار کیا، لیکن باقی جو دو مرتبے ہیں ان کا انکار کیا ہے. مشیت کا انکار ہے اور خلق کا انکار ہے. کس نے کیا؟ معتزلہ نے. قدریہ نے کیا کیا؟ پہلے دو مرتبوں کا. جب پہلے دو کا انکار ہو تو باقی دو کا انکار ہوا کہ نہیں؟ اس لیے قدریہ سے پہلے دو کا انکار ثابت ہے، اور معتزلہ کا آخری دو کا انکار ثابت ہے، اور حقیقتاً سب کے منکر ہیں. اچھا. قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جواب کیا فرمایا سر عبداللہ بن عمر نے؟ اب یہ دیکھو، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، اور بھی خوبیوں کے حامل ہیں، یعنی ظاہر قرآن پڑھتے کلمہ نہیں پڑھتے، کیا خیال ہے؟ کلمہ پڑھتے کہ نہیں؟ جو قرآن کافر قرآن پڑھتے ہیں کہ کافر طالب علم کے پیچھے لگتے ہیں، نہیں، قرآن یعنی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں اور طالب علم کے لیے بھی جد و جہد کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور بھی اچھے کام کرتے ہیں. جواب سنیں، اس عظیم صحابی کا جواب سنیں. قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك، اگر ان سے ملاقات ہو تم لوگوں کی، فأخبرهم، ان کو یہ خبر دینا، أني بريء منهم وأنهم براء مني، ان کی خبر دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، اور جس چیز پر عبد الله بن عمر قسم کھا رہا ہے، لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه، اگر کسی کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہوتا اور وہ اسے اللہ کے راستے میں اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کر دیتا، ما قبل الله منه، اللہ تعالی اسے کبھی قبول نہ فرماتا، حتى يؤمن بالقدر، جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو قصہ ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کے مشہور معروف حدیث اسلام کے مراتب کے تعلق سے، پھر یہ حدیث کی کنٹینویشن ہے. تو اس حدیث کو شیخ صاحب نے سب سے پہلے بیان کیا ہے، کتاب صحیح مسلم ہے اور اس میں دو تابعین ہیں، صحابی رسول اللہ علیہ وسلم ہیں. تینوں کا موقف کیا ہے؟ قدریہ اہل بدعت میں سے ہیں، بدعتی گروہ ہے. ان کے ساتھ کیا ان کا موقف تھا، کیا تعلق تھا؟ میں ان سے بری، وہ مجھ سے بری. ارے قرآن تو پڑھتے ہیں، بری ہوں، طالب علم ہیں، بری ہوں، نماز بھی پڑھتے ہیں تب بھی بری ہوں. اہل بدعت سے برات کا اظہار، اس سے بڑھ کر کوئی وضاحت کوئی چاہتا ہے؟ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے، کوئی انڈائریکٹ بات ہے یا سیدھی بات ہے؟ واضح لفظوں میں ہے، برات کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میرا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دنیا سن لے، اور 1400 سالوں سے دنیا سن رہی اور دیکھ رہی ہے، اس زمانے سے لے کر آج تک برات کا اظہار جو بھی صحیح مسلم پڑھتا ہے، پہلے حدیث تو بھی یہ برات پڑھتا ہے کہ مسلمان بھی مسلمان سے بری ہو جاتا ہے، یا مسلمان بھی دوسرے سے بری ہو جاتا ہے جب وہ شخص بدعتی ہوتا ہے، تو برات کا اظہار کیا جاتا ہے. دوسری دلیل، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب عنه انه قال، انہوں نے فرمایا، اياكم اصحاب الرأي، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اصحاب الرأي سے، فانهم اعداء السنه، یہ سنت کے اعداء ہیں، سنت کے دشمن ہیں. ايتهم الاحاديث ان يحفظوها، ان کو حدیث کی حفاظت، حفاظت کرنا مشکل پڑ گئی، فقالوا بالرأي، تو اپنی رائے کی بنیاد پر باتیں کرتے رہیں، فضلوا واضلوا، بس خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. رواہ ابن ابی شیبہ، اسے ابن ابی شیبہ مصنف میں روایت کیا ہے. دوسرا اثر، پہلے حدیث ہے دلیل، دوسرا اثر ہے. پہلے حدیث کیوں کہتے ہیں ہم؟ کیونکہ اثر تو ہے لیکن اس کا ثبوت حدیث میں آیا ہے، لیکن جہاں تک ابھی ہم نے بات کی یہ اثر ہے. پہلا جو تھا عبداللہ بن عمر کا، یہ اثر ہے. جب حدیث کے ساتھ بیان کرتے ہیں پورا قصہ پھر حدیث بن جاتی ہے، لیکن جہاں تک ابھی بیان کیا شیخ صاحب نے، یہ اثر ہے. تو عبداللہ بن عمر کا اثر سب سے پہلے ہے، اور پھر سیدنا عمر بن خطاب کا اثر، جس میں ایاکم وعید کا لفظ ہے، جس میں کسی چیز سے متنبہ اور تحذیر کرنا مقصود ہو. ایاکم اصحاب الرائی، میں متنبہ کرتا ہوں، آگاہ کرتا ہوں، اصحاب الرائے سے دوری اختیار کرو، ان سے بچو. اصحاب الرائے کون ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں، سیدنا عمر الخطاب فرماتے ہیں، فانهم اعداء السنہ، سنت کے اعداء ہیں، سنت کے دشمن ہیں. کیسے، کیوں دشمن بنے؟ اعیتهم الاحاديث ان يحفظوها، جب حدیث کی حفاظت، یعنی حدیث کو حفظ کرنا اور حدیث پہ حفاظت بھی کرنا، حفظ متن کو کرنا، حفاظت سند کے ساتھ اس کو حفظ محفوظ کر لینا ہے، اپنے کتاب میں بھی اور اپنے سینے میں بھی. حدیث کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دو طریقوں سے کی جاتی ہے نا، حافظے میں یعنی سینے میں، اور کتابی شکل میں. جد جہد ہے کہ نہیں، محنت ہے کہ نہیں؟ تو جب ان کے لیے مشکل پڑ گیا یہ معاملہ، تو پھر انہوں نے کیا کیا، کون جائے گا حدیث کے پیچھے، ہم اپنی رائے کے مطابق قرآن مجید کی بات کرتے ہیں اور حدیث کی بات کرتے ہیں. قرآن کی تفسیر یا حدیث کی شرح جو ہے ہمارے بھی تو عقل ہے, ہم بھی تو عربی جانتے ہیں, ہم بھی تو نصوص پڑھے ہیں, قرآن کو قرآن سے بھی جانتے ہیں, قرآن حدیث سے بھی جانتے ہیں, تو پھر ان سے اپنا خلاصہ لے لیتے ہیں جو بھی ہمارے پاس مادہ ہے علم کا. حدیث اگر کم بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن سمجھ تو ہمارے پاس ہے نا, علماء کے اقوال بھی ہمارے پاس ہے, اپنے علماء جو ان کی طرح جو ہے, تو پھر ان کی باتوں کو لے کر اور نصوص کے تعلق سے اپنی بات کی اور اپنے رائے کی بنیاد پر انہوں نے تفسیر کی, قرآن مجید کی اور حدیث پر بھی انہوں نے اپنی رائے کی بنیاد پر باتیں کی ہیں. اور غلطی لازم ہوئی کہ نہیں, جب آپ اپنی رائے کو مقدم کرتے ہیں, ہماری رائے کیا ہے؟ عقل ہے. عقل دو کو برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اور کیا لازمی کہ میری عقل ٹھیک ہے یا آپ کی عقل ٹھیک نہیں ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ ہماری عقل ناکار ہے جب تک کہ اسے شریعت کی حدود, شریعت کے سانچے میں اسے ناپا نہ جائے. یاد رکھے, کوئی بھی عقل بغیر شریعت کے حدود کے بے عقل ہے. شریعت کی حدود ہی اس عقل کو چار چاند لگا دیتی ہے. اگر شریعت کی حدیں نہ ہوں تو انسان عقل سے نعوذ باللہ پتہ کیا کچھ نہ کر سکے. انسان عقل سے مار کھاتا ہے نا. ابھی جنہوں نے قدریہ نے کیا کیا ہے, اصحاب الرائے نے کیا کیا, عقل کو آگے کیا ہے نا, تو ملا کیا ان کو سوائے ٹھوکروں کے. اچھا, اصحاب الرائے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک ہے وہ لوگ جو احادیث کی بات بھی کرتے تھے لیکن احادیث میں کمزور تھے, لیکن عقل کو آگے نہیں کرتے تھے, لیکن اور اپنی رائے اپنے علم کے مطابق جو بھی نصوص ان کے پاس ان کے بات کرتے, جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو شاگرد ہیں, ان کے جو استاد ہیں, ان کو بھی اصحاب الرائے کہا جاتا ہے. ان کے ذریعے میں اصحاب الاثر, اصحاب الاثر وہ لوگ ہیں جو محدثین ہیں, جو حدیث کے اہتمام کیا. اصحاب الرائے یہ دوسرا گروہ تھا, یہ دونوں سنت میں ان کا شمار ہوتا تھا. پھر اصحاب الرائے میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو عقل کو آگے کرتے تھے, اصحاب ان کو بھی اصحاب الرائے کہا جاتا ہے, جو رائے کو آگے کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور وہ اہل بدعت میں سے, اہل کلام ہیں, معتزلہ الرائے میں سے ہیں, جمعیہ الرائے میں سے ہیں, اشاعرہ ماتریدی, سارے یہ سارے کے سارے لوگ جو جنہوں نے صرف اپنے رائے کو ہی آگے کیا ہمیشہ. امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے کیا ثابت ہے؟ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, یعنی ان کے پاس جو علم تھا وہ حدیث پہ قائم تھا, جب حدیث نہیں ملی تو اپنی رائے پہ بات کی, اجتہاد کیا. عالم مجتہد عالم ہے, اگرچہ محدثین نے اس کی بھی پکڑ کی ہے کہ ان میں سے ایک اور غلطی یہ تھی کہ ایک مسئلے کو ہونے سے پہلے سوال کر دیتے تھے, اچھا اگر یوں ہوتا تو کیا ہوتا, اگر یہ ہوتا تو اس کا کیا جواب ہے, اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں نے مثال بھی آپ کو دی تھی پہلے امامت کے بارے میں. اب امام ہے, دو لوگ آ گئے ہیں یا چار لوگ ہیں, امامت کون کرے گا؟ قرآن کے جو زیادہ علم رکھتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر سنت ہے, پھر ان کی عمر ہے, پھر اس طرح وہ کہتے ہیں, پھر اور پھر اتنے آگے چلے گا. اگر 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 کرتے کرتے نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتی کہ والله عقل حیران ہوتی کہ کیسے یہ چیزیں کتابوں میں آ گئی, کیا یہ مسلمان پڑھا رہے ہیں؟ پھر والله عجب بات ہے. کہاں پہ غلطی؟ اس رائے سے غلطی ہوئی ہے. اس اگرچہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ سے بری ہیں لیکن انہوں نے ایک یہ راستہ دکھایا ضرور ہے, اس قول سے, امامت کے قول سے وہ بری ہیں, لیکن یہ راستہ سوال سے سوال نکلنے کا راستہ یہ انہوں نے دیکھا, ان کے شاگردوں نے دکھایا, جو کہ جن کی جس کی وجہ سے پکڑ بھی ہوئی اصحاب الرائے کی. تو یہ اصحاب الرائے اور وہ اصحاب الرائے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور بعض خلط ملت کر دیتے ہیں, بات انصاف کی ہے, بعض لوگوں نے ان کو اہل بدعت کے ساتھ ملا دیا ہے, نعوذ باللہ, بعض لوگوں نے تکفیر کی ہے امام صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ بات غلط ہے, بد درست نہیں, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ جو غلطیاں ہیں ان کو کفر کی حد تک نہیں لے کے جاتی. اور خلق قرآن سے رجوع ثابت ہے, جیسے میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا ہے. خود قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام صاحب نے رجوع کر لیا, خود گواہی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. خروج کے بارے میں بھی ان کا کسی نے کہا ہے, ان سے بھی ان کا رجوع ہوا ہے. اور کئی ایسی باتیں جو کفری باتیں تھیں ان کا رجوع بھی اسے, جو چیز ایک چیز جو ہوئی ہے یا دو چیزیں جو پکڑی گئی ہیں, ایک تو رائے کی بات کہ ایسے مسئلے جو وجود میں نہیں ہیں ان کے بارے میں فتویٰ دینا. کسی نے پوچھا اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا, جواب دیتے تھے سلف صالحین, ان کے علاوہ اصحاب الاثر جو تھے وہ جواب نہیں دیتے تھے, جب تک کہ مسئلہ ہوتا نہیں تھا, وقوع پذیر ہوتا تھا, اس کے جواب نہیں دیتے تھے. ہاں اگر مسئلہ ہو گیا پھر جواب دیتے تھے. اب مسئلہ ہوا نہیں, اس کے بارے میں کیوں کھوج میں پڑے ہو؟ جب وقت آئے گا جواب مل جائے گا, لیکن ابھی وقت آیا نہیں ہے. ایک مسئلہ دوسرا, اس سے پھر اور مسئلہ, اور کتابیں لکھ کے بھر دی ہیں. اور یہ لکھنا کب شروع ہوا؟ چوتھی صدی ہجری میں. پہلے بہترین تین صدیوں میں لکھا نہیں تھا, فقہ موجود تھی, لوگوں کے سینوں میں تھی, علم میں تھی, ٹھیک ہے نا, اور تلقی میں تھی, لیکن بعد میں جب پھر لکھنا شروع کیا اور تعصب المذہب چوتھی صدی ہجری میں شروع ہوا, تب یہ مصیبتیں سامنے آئی اور یہ مسئلے جو ہیں آپس میں جو فقہی اختلافات ہیں اس حد تک بڑھ گئے کہ نعوذ باللہ ایک دوسرے کو یہود و نصارہ کی طرح سمجھنے لگے کہ بچے کی شادی بھی کرنی ہے تو ان کو منزلت اہل کتاب میں نازل کر دیں کہ اہل کتاب کی کیونکہ لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے تو اس لیے شادی ہو سکتی ہے, ورنہ اس لائق تھے نہیں یہ لوگ, یہاں تک گر سکتے تھے مسلمان. الغرض تو اصحاب الرائی کی جب بات ہو تو انصاف کی بات ہے, دونوں ایک جیسے نہیں ہیں, ایک وہ جو حدیث کی تعظیم کرتے ہیں, دوسرے وہ جو حدیث کی دشمن ہے. سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی مراد کون ہے؟ وہ نہیں جو کہتے اذا صح الحديث فهو مذهبي, یہ حدیث کا دشمن ہے, یہ سنت کا دشمن ہے, کیا خیال ہے؟ تو یہ بس اصحاب الرائی میں سے ہے کہ نہیں ہے, لیکن یہ وہ نہیں ہے جن کے بارے میں سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں. سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں فضلوا واضلوا, بس خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یہاں تک کافی ہے, میں چاہتا تھا کہ 10 پوائنٹ ہیں آگے بات کرتے, لیکن معذرت کے ساتھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, جلدی بھی جانا ہے, تو اس میں انشاءاللہ خیر و برکت ہے کافی انشاءاللہ. اگلی جو باتیں ہیں تقریباً ایک ہی حوالہ ہے, امام لکائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد سنن والجماعہ میں سے ہے تقریباً, باقی جو آثار ہیں وہیں سے انشاءاللہ اور بھی سلف کے اقوال بدعت البدعت کے تعلق سے ان کا کیا موقف تھا بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.